لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عذابتهم إلى يوم لقاء الله. دیکھیں، آپ کے اس ورک شاپ میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ امت مسلمہ کے اندرونی اور بیرونی حالات حاضرہ اور عصر ظہور، آمادگی اور رکاوٹیں. گویا جو موضوع ہے اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ عصر ظہور ہے، اور جو میں سمجھ پایا ہوں اس موضوع کا مقصد، چونکہ یہ جو ورک شاپ ہے اس میں ذاکراؤں کے لیے انتظام کیا گیا ہے، لہذا اس میں جو منتظمین ہیں وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ذاکرات ہیں، ذاکرین بھی اس میں شامل ہوں گے، گویا یہاں موجود نہیں ہے وہ، لیکن جو ہماری ذاکرات ہیں وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے اور ان کے ظہور کے حوالے سے جو باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس کے مقابلے میں صحیح تصور کو سمجھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ موجودہ زمانہ جو ہے کیا یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. تو ایک پریزنٹیشن میں نے بنائی تھی، لیکن چونکہ انتظام نہیں ہے اس لیے وہ ہم نہیں دکھا سکتے. دیکھیں، اصل میں جو بحث ہے وہ امام زمانہ کی بحث ہے، اور چونکہ آپ لوگ ذاکرات ہیں تو ذاکرات کو جن موضوعات پر دسترس ہونا چاہیے ان میں سے ایک امام زمانہ بھی ہیں، کیونکہ امام زمانہ کا جو تصور ہے اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، عقیدہ امامت، اور عقیدے کے لیے دلائل ضروری ہیں، اپنی دلیلوں سے عقیدے کو سمجھا جاتا ہے. بس جس طرح اور دلائل آپ ولایت امیر المومنین کے لیے، اہل بیت اطہار کی ولایت کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام زمانہ کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ہمارا کانسیپٹ پہلے تو خود کلیئر ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسروں کے سامنے بھی اس چیز کو کلیئر کر سکیں. امام علیہ السلام کے غیبت کے بارے میں، ظہور کے بارے میں، ظہور کی کیفیت کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ امام کی غیبت کا مطلب کیا ہے اور ظہور کا مطلب کیا ہے. اور اب تک بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام شاید کسی پہاڑ پر ہیں، یا کسی غار میں ہیں، کوہ رضوی میں ہیں، یا سرداب میں ہیں، وہ سرداب جو سامرہ کے اندر ہے جہاں آخری مرتبہ امام کو جاتے ہوئے دیکھا گیا، یا امام کسی جزیرے میں ہیں، جزیرہ خضرہ کی روایت علامہ مجلسی نے بھی لکھی ہے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جزیرہ خضرہ میں ہیں امام، یا امام آسمان پر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جیسے آسمان پر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امام علیہ السلام ان میں سے کسی مقام پر نہیں ہیں، اور امام ہماری دنیا میں ہیں، ہمارے درمیان ہیں، اور غیبت کا مطلب صرف یہ ہے کہ مومن امام کو پہچان نہیں پاتا، شناخت نہیں کر پاتا. اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ ایسے ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، ان سے غلہ لے رہے ہیں، اناج لے رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن بھائیوں کو نہیں معلوم کہ یہ یوسف ہیں. یہی کیفیت جو ہے آج کے دور میں زمانۂ غیبت میں ایک مومن اور امام زمانہ کی. امام اسے دنیا میں ہیں, مومن سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے کام آتے ہیں, اس کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. مومن پہچان نہیں پاتا کہ یہ میرے زمانے کے امام ہیں, یہ میرے سرپرست ہیں, یہ میرے ولی ہیں. اور وہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے دعائے ندبہ میں, عزیز علیہ ان ارا الخلق بلا ترا, کہ مولا سخت ہے میرے لیے کہ میں ہر چیز کو تو دیکھ سکتا ہوں, آپ کی زیارت سے محروم ہوں. حالانکہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ان کو تو ہم نے بہت دیکھا ہے, یہ تو ہمیں ملاقات ہوتی رہی ہے, یا یہ کہ حج میں نظر آئے ہیں, میدان عرفات میں نظر آئے ہیں, طواف کے دوران نظر آئے ہیں, واقعی نظر آئے ہوں گے. لیکن چونکہ وہ شناخت نہیں کر سکتا اس لیے اس کو نہیں معلوم کہ یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. تو غیبت کے بارے میں, اسی طرح ظہور کے بارے میں. اچھا, ظہور کے بارے میں اگر سوال کیا جائے, ایک نشست تھی جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ جمعے کے دن ہوگا, ہے نا؟ تو اب جو جمعہ آنے والا ہے, نیکسٹ جمعہ, کمنگ فرائیڈے, اس جمعے کو کیا امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ امکان ہے, چانس ہے؟ تو لوگ جواب نہیں دے رہے تھے. پھر میں نے تھوڑا اور ان کو اکسایا, میں نے کہا بھائی کیا خیال ہے آپ کا, اس جمعے اب جو جمعہ آ رہا ہے کیا امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ پھر بھی خاموش رہے. پھر میں نے کہا اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ اب جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو امام کے ظہور کا کتنا امکان ہے, کتنے فیصد؟ 50% نہیں, چپ ہیں. اچھا 20%, 10%, 5%, 1%, اس جمعے کو. اچھا یہ اس جمعے کو نہیں, چلیں دو چار جمعہ اور آگے, اگلا جمعہ, اس کے اگلے جمعے, اس مہینے, اگلے مہینے. تو 1% چانس بھی دینے کو تیار نہیں ہیں لوگ کہ امام کے ظہور کا امکان 1% یا 5% یا 20% پایا جاتا ہے. اچھا پھر میں نے کہا بھی کیوں نہیں آپ جواب دے رہے ہیں؟ کہ نہیں, ابھی تو اصل میں دیکھیں وہ جو ظہور کی علامتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. پہلے تو وہ علامتیں پوری ہوں گی نا, پھر امام تشریف لائیں گے. اچھا وہ کون سی علامتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئیں؟ وہ کون سی علامتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں؟ بہت سی پوری بھی ہو گئی ہیں. مثلا کون سی علامت ہے؟ کسی نے کہا دجال, پہلے دجال آئے گا تو پھر امام آئیں گے. تو میں نے کہا اگر یہ واقعی طے ہے کہ پہلے دجال آئے گا اور امام آئیں گے, اور دجال آیا ابھی تک؟ دجال تو نہیں آیا. اچھا آپ کے خیال ہے دجال نہیں آیا, اور جب تک دجال نہیں آئے گا تو امام نہیں آئیں گے, تو آپ امام کے ظہور کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اللہم اجل ولیک الفرج, الساعة الآن, العجل, جلدی, اسی لمحے, اسی وقت مولا تشریف لے آئیے. دجال کے آنے کی دعا کرے, یا اللہ دجال کو بھیج دے, ایک مرحلہ تو طے ہو نا کم از کم. یا امام کہیں گے کہ بھائی جب تک یہ بدبخت نہیں جائے گا میں کیسے جا سکتا ہوں, پہلے تو یہ جائے گا. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ جب تک وہ ساری علامتیں پوری نہیں ہو جائیں گی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں اس وقت تک امام تشریف نہیں لائیں گے؟ اور اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر العجل اور الساعة اور الآن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں جس کا امکان نہیں ہے؟ نہیں کہنا چاہیے نا انسان کو, جس چیز کا امکان نہ ہو ایسی بات کوئی کہتا ہے؟ کوئی کسی انسان کے پاس جا کے کہتا ہے یار مجھے قرض دے دو, پیسے چاہیے مجھے 10,000 روپے, جہاں امکان ہوتا ہے شاید دے رہی ہے. कोई एटीएम मशीन के पास जाके कहता है कि 10,000 दे लो यार, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, नहीं कहता ना, क्योंकि वहाँ इम्कान नहीं है। ये जो हम इतनी दुआएं पढ़ते हैं, क्या इसके लिए कोई इम्कान है या इम्कान ही नहीं है, यूं ही दुआएं पढ़ रहे हैं हम, कोई तो मसला है? इसका मतलब ये है कि अभी हमें अपने कॉन्सेप्ट को काफ़ी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहरहाल वो सारी बातें एक लेक्चर में तो नहीं हो सकती, मैं तो सिर्फ चूँकि ये तवक्को कर रहा हूँ कि आप लोग तो माशाल्लाह लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो इसलिए आपके जहन में चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशारे कर रहा हूँ मैं चंद बातों की तरफ कि देखिए इमाम ज़माना के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इमाम की गैबत के बारे में, इमाम के ज़हूर के बारे में, अलाएम ज़हूर के बारे में। हालांकि जो अलाएम ज़हूर हैं वो शरायत ज़हूर नहीं है। अलाएम ज़हूर, ये जुमला याद रखना चाहिए कि अलाएम ज़हूर जो हैं वो शरायत ज़हूर नहीं है। अलाएम ज़हूर का मतलब ये है कि जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो दुनिया की कैफियत ये होगी, हालत ये होगी। उसमें बहुत सारे बहुत सी बातों को बयान किया गया है। बस शहरों के बारे में है कि शहर तबाह हो जाएंगे, कत्ल वगैरह गरी होगी, जंग होगी, ये शरायत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक मसलन शहर बसरा तबाह नहीं होगा इमाम तशरीफ नहीं लाएंगे। अब हम शहर बसरा को देखते रहें, जब ये तबाह होगा तो इमाम आएंगे, ये तो शरायत हो गई ना, कि शर्त हो गई। शर्त का मतलब ये है कि जब तक कि वो शर्त पूरी ना हो वो काम नहीं होगा। शर्त इसको कहते हैं ना। तो ये जो अलाएम ज़हूर है ये अलामात हैं। बाज़ औक़ात तो ये खुद अलामती हैं, अलाएम खुद भी अलामती हैं बाज़ मकामात पर। और हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं कि कोई ऐसी मखलूक खुदावंद आलम पैदा करेगा जिसका नाम होगा दज्जाल, जिसकी पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा, और जो गधे पर बैठ कर आएगा, बड़े बड़े कान होंगे गधे के और आवाज़ आ रही होगी और एक आँख होगी उसकी पेशानी पर, वगैरह वगैरह, ये तो फिर खुदावंद आलम कोई ख़ास मखलूक पैदा करेगा ऐसे ज़ाहिर ताकि लोगों को आजमाए। अच्छा, वो मखलूक जब हमारे सामने आएगी हम पहचान लेंगे या नहीं पहचानेंगे? लेकिन अगर आप लोगों से मैं ये कहूँ कि आप लोग यहीं बैठें और जब रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो लाइटिंग ऑफ करने के बाद मैं कफन पहन के आऊँगा आप लोगों को डराने के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अंधेरा करके यहाँ पर फिर मैं कफन पहन के आ जाऊँ डराने के लिए, डरेंगे आप लोग? आप कहेंगे अभी यही तो कह करके थे आप कि अंधेरा करके और कफन पहन के डराने के लिए आएंगे, ये वही है। तो फिर अगर दज्जाल भी ऐसा ही है तो दज्जाल ही नहीं कहलाएगा। दज्जाल तो दज्जल से निकला, दज्जल यानी धोखा, धोखा देने वाला होगा वो। बड़े बड़े उसके धोखे में आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग उसके धोखे में आ जाएंगे और उसको खुदा कहेंगे। अगर वो वाकई उस डिस्क्रिप्शन के साथ आए जो किताबों में लिखा हुआ है। अवलन तो दज्जाल की रिवायतें हमारे यहाँ बहुत कम हैं, हमारे बरादरान के यहाँ ज़्यादा है, और हमारे यहाँ रिवायतें वहीं से बात आई हैं दज्जाल की ना। लेकिन बहरहाल दज्जाल के बारे में रिवायतें बहुत सारी हैं, चूँकि इसलिए लोग यकीन करते हैं कि दज्जाल भी आएगा। लेकिन दज्जाल का मतलब धोखा देने वाला, धोखा देगा वो कहेगा मुझे खुदा कहो, और उसके एक हाथ में जन्नत होगी एक हाथ में जहन्नम। लोग भूखे होंगे वो रोटी लेकर आएगा, वो कहेगा मुझे खुदा कहो तो मैं तुम्हें रोटी दूंगा वरना मैं मार दूंगा भूख से तुम्हें। तो ये देखना चाहिए कि हमारे दौर में, हमारे ज़माने में दज्जाल कौन है, कौन है जो कहता है कि मैं खुदा हूँ। अपने ज़ुबान से नहीं कहता खुदा हूँ, लेकिन कहता मैं सुपर पावर हूँ। कौन है जो कहता है यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर विद अस और विद आवर एनिमीज, दोज़ हु आर नॉट विद अस आर अगेंस्ट अस, ये इस तरह किस्म की बातें। वही तो फिरौन वाली बात, फिरौन वाला लहजा था, अना रब्बुकुम अलआला, उस अंदाज में इंसानियत को मुखातिब करने वाला कौन है? और ये इंसानियत जो भूख से, गुर्बत से, जहालत से, बीमारी से, बेरोज़गारी से परेशान है, मुश्किलात का शिकार है, उसके सामने वो आ जाता है कि जो मुझे तस्लीम करो तो मैं अपनी जन्नत पे दाखिल कर दूंगा, तुम्हें रिस्क दूंगा, तुम्हें रोटी दूंगा, امداد دوں گا، کھانا دوں گا، اور اگر میرا انکار کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، زندگی جہنم بنا دوں گا، جنگ مسلط کر دوں گا، امداد بند کروا دوں گا، سوشل بائی کاٹ کروا دوں گا، پابندیاں لگوا دوں گا۔ یہ دجال ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کوئی خاص مخلوق آئے گی۔ میرا خلاصہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، علامتیں جتنی پوری ہونی تھی ہو گئی، اور جو پوری نہیں ہوئی ہیں وہ راتوں رات پوری ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی حدیثیں شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے اور سنیوں کی کتابوں میں بھی ہیں، حدیث کی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں، کہ جب خداوند عالم چاہے گا تو راتوں رات ان کے لیے راہیں ہموار کر دے گا، راتوں رات کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ علائم ظہور ہے، علامتیں ہیں، شرائط نہیں، شرط صرف ایک ہے۔ امام علیہ السلام کے ظہور کی شرط، کیا چیز مشروط ہے امام کے ظہور سے، وہ ایک ہے، اور وہ ہے اذن الہی، وہ ہے حکم خدا، کہ جب حکم خدا ہوگا تو امام علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کو ظاہر ہونے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی خاص، ان کو ظاہر ہونے کے لیے صرف اعلان کرنا ہے، الا یا ایھا العالم، اے لوگو میں ہی وہ مہدی ہوں، بس یہ اعلان کرنا ہے۔ تو جیسے حکم خدا ہوگا اعلان کر دیں گے۔ اچھا حکم خدا کب ہوگا؟ حکم خدا اس وقت ہوگا جب ان کے انصار و عوان پورے ہو جائیں گے۔ علماء کے درمیان یہ جملہ معروف ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا سبب وہی ہے جو ان کی غیبت کا سبب ہے۔ غیبت کا سبب کیا ہے؟ انصار و عوان کی کمی، ساتھ دینے والے نہیں تھے، اتنے ایک سے لے کے 11 تک جو امام تشریف لائے ان کو کیوں قتل کر دیا گیا، کیوں قید میں ڈال دیا گیا؟ انصار و عوان کی کمی۔ کیوں مولا علی کو قتل کر دیا گیا؟ کیوں امیر المومنین کے ساتھ نہیں دیا لوگوں نے؟ آپ چاہتے تھے جنگ کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، لوگ نہیں نکل رہے تھے، کیوں آپ اپنے ساتھیوں سے نالاں تھے کہ اپنے ہی ساتھیوں کے لیے کہا اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا؟ کیوں امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے؟ جن لوگوں پر اعتبار آپ نے کیا وہ دشمن کے ہاتھ میں بک گیا، آپ کا سپہ سالار آپ کے دشمن کے ہاتھ میں بک گیا، جا کے تنہا رہ گئے نا وہ امام حسن علیہ السلام۔ کیوں امام حسین کے ساتھ صرف 72 افراد رہے؟ کیوں ایم تحرین کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا؟ کیوں امام حسین کاظم علیہ السلام 14 سال تک قید و بند میں رہے؟ انصار و عوان کی کمی تھی، شیعہ تھے اس دور میں بھی تھے، بہت بڑی تعداد میں شیعہ تھے بعض خطوں کے اندر۔ سنا ہوگا نا آپ نے واقعہ کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ کے چاہنے والے تو فلاں بصرہ میں اتنے اور کوفے میں اتنے اور نیشا پور میں اتنے اور خراسان میں اتنے۔ امام نے کہا تندور میں بیٹھ جاؤ، اس نے کہا ابھی تو میں آیا ہوں چل کے، ابھی تو پاؤں کی گڑ بھی صاف نہیں ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تندور میں بیٹھ جاؤ، اچھا پھر بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک دوسرا امام کا صاحب بھی آتا ہے، امام نے اس سے آتے ہی کہا تندور میں بیٹھ جاؤ، وہ جا کے تندور میں بیٹھ گیا۔ اس سے آپ نے کہا جا کے ڈھکنا ڈھانک دو، اس کو ڈھکنا ڈھانک دو، ڈھانک دو کہاں ڈھانک، تندور روشن تھا۔ اور پھر امام نے کہا اچھا بتاؤ کوفے میں کتنے ہیں، بصرے میں کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں؟ پھر امام نے کہا ایسے کتنے ہیں تندور میں بیٹھنے والے؟ کہا نہیں مولا ایسے تو نہیں، تندور میں بیٹھنے والے شیعہ، تندور کی روٹی کھانے والے شیعہ ہیں، تندور کی نان شیرمال تافتان وہ والے شیعہ تو بہت ہیں، لیکن تندور کے اندر بیٹھ جانے والے امام کے حکم سے ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب ایسے ہو جائیں گے نا پھر میں قیام کروں گا۔ ایک دوسری روایت پہ سدیر سیرفی سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کچھ بکریاں چر رہی تھیں، امام نے نماز پڑھنے کے لیے امام رکے اور سدیر بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں قیام نہیں فرماتے، فرمایا سدیر اگر اتنی تعداد میں بھی میرے ساتھ لوگ ہو جائیں نا، یہ جتنی بکریاں ہیں، تو میں قیام کرتا ہوں. سدیر کہتے ہیں میں نے ان کو کاؤنٹ کیا تو وہ 17 تھیں، 17. اچھا 17 بھی نہیں تھے کیا؟ حالانکہ بہت سے لوگوں نے بنو امیہ کے دور میں قیام کیا، بہت سے لوگوں نے بنو عباس کے دور میں قیام کیا، مختار ثقافی نے قیام کیا، زید ابن علی، زید شہید جن کو کہتے ہیں، انہوں نے قیام کیا، اور بہت سے لوگوں نے قیام کیا، ان کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے. ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہوئی یا قتل کر دیے گئے، یا مختار کچھ دنوں کے لیے کامیاب بھی ہو گئے، توابین کے ساتھ بھی 2000 تو کم از کم تھے. تو اگر ائمہ تعین قیام کرتے رہے ان کے ساتھ، کیا اتنے بھی نہیں ہوتے؟ ہوتے، لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس لیول کے نہیں تھے جو چاہتے تھے ائمہ تحریر. اچھا، 11 اماموں کے ساتھ تو لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیا، ان کو ظالم حکمرانوں نے زندانوں میں ڈال دیا، 14 سال تک قید رکھا. ایک عرب عالم دین کی ایک تقریر کافی مشہور ہوئی تھی، کچھ لوگ برا مانتے تھے لیکن بہت سخت لہجہ ان کا تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو اتنے شیعہ تھے ان کے امام کو ہارون رشید نے 14 سال تک قید میں ڈال کے بند کر دیا، کہاں مر گئے تھے شیعہ؟ کیوں کہیں احتجاج کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تمہارے امام کو، تمہارے لیڈر کو، تمہارے سرپرست کو، تمہارے ولی کو، حجت خدا کو، جس کو تم امام معصوم اور منصوص مانتے ہو، اس کو ایک ظالم حکمران نے قید میں ڈال دیا. ایک دن، دو دن نہیں، 14 سال، اور تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو. تم انتظار کرتے رہے کہ جب وہ قید خانے میں قتل کر دیے گئے تو ان کی لاش رکھ دی گئی، اب لاش کو دفن کرنے کے لیے شیعہ نکل کے آئے کہ امام کا جنازہ رکھا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں. یہ جرت کیسے ہوئی اس کو کہ اس نے قید خانے میں شہید کر دیا، اور پھر ان کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا اور کہا ہے معاذ اللہ رافضیوں کا امام ہے، کوئی نماز جنازہ بھی نہ پڑھے ان کے اوپر. اب تمہاری غیرت بیدار ہوئی، اب تمہیں احساس ہوا کہ تمہارا امام ہے یہ. تو 11 اماموں کے ساتھ تو امت نے یہ کیا، خدا نے اپنی 12ویں حجت کو روک لیا. اب یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت ان کا ساتھ دینے کے لیے واقعی آمادہ ہوگی. اچھا، امت آمادہ ہے یا نہیں ہے اس کا تعین کون کرے گا؟ خدا کرے گا، امام نہیں کریں گے. امام کے سامنے تو لوگ آ کے اپنی ایفیشنسی دکھاتے رہتے ہیں، نہیں. اب خدا اس بات کا تعین کرے گا کہ وہ لوگ تیار ہوئے یا نہیں ہوئے. جب وہ تیار ہو جائیں گے، خدا کا اذن ہوگا، حکم ہوگا، اور امام ظاہر ہو جائیں گے، تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. 313 چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 313 کا مطلب 313 نہیں ہے، 313 کا مطلب بہت کم تعداد، تھوڑی تعداد. جس طرح جنگ بدر میں مشرکین کی تعداد 1000 سے اوپر تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، یعنی ایک کم گروہ، ایک چھوٹی جماعت مقابلہ کرنے کے لیے نکلی، تو 313 نہیں ہے اس کا مطلب. لیکن چلیں فرض کر لیں 313 بھی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ اتنے تو دنیا میں علماء ہی ہیں ماشاء اللہ، اگر آپ انہی کو کاؤنٹ کر لیں تو 300 کیا 3000 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو کیا وہ 313 نہیں مل رہے ہیں؟ جی واقعی نہیں مل رہے ہیں، وہ 313 اور ہیں، وہ 313 جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. ہیں بہت سارے لوگ ہیں، ممکن ہے انہی میں ہوں بہت سے لوگ، لیکن اگر تعداد یہ پوری ہو جاتی تو خدا حکم دے دیتا نا امام کو کہ آپ ظاہر ہو جائیے. تو 313 کی تلاش ہے. دیکھیں، امیر المومنین کی جب حکومت قائم ہوئی تو آپ نے فرمایا کاش آج جعفر زندہ ہوتے، کاش آج حمزہ زندہ ہوتے، حمزہ پیغمبر کے چچا. اچھا، پیغمبر کے ایک چچا موجود تھے ان کے زمانے میں، عباس ابن عبد المطلب موجود تھے. لیکن امیر المومنین یاد کس کو کر رہے ہیں؟ کاش آج حمزہ ہوتا. حمزہ کی کوئی خاص بات ہوگی نا کہ حمزہ کو یاد کر رہے ہیں. عباس موجود ہیں حالانکہ. فرماتے کاش آج جعفر ہوتے, علی کے بھائی جعفر ابن ابی طالب, جعفر طیار جن کو کہتے ہیں. حالانکہ ایک بھائی عقیل موجود ہیں, ایک بھائی عقیل موجود ہیں. یاد کس کو کر رہے ہیں؟ کاش جعفر ہوتے. تو جعفر کی کوئی خاص بات تھی نا جو عقیل کے اندر نہیں ہے. حمزہ کی کوئی خاص بات تھی جو عباس کے اندر نہیں ہے. تو ایسی خاص بات ہے. آج اگر امام کا ظہور ہو جائے تو وہ 313, 313 سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرسٹ ٹائم امام کی نصرت میں حاضر ہوں, امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے پہلی مرتبہ, وہ ہیں 313. لیکن 313 کے ساتھ پوری دنیا میں انقلاب نہیں آئے گا. دنیا میں انقلاب کے لیے تو بہت تعداد چاہیے. لیکن وہ پہلے لوگ جو امام کے پاس حاضر دیں گے, خاص لوگ, وہ ہوں گے 313. تعداد میں نے کہا نا 313 سے مراد بہت کم تعداد ہے, لیکن 313 بھی فرض کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. 313 میں فرض کریں آج امام کا ظہور ہو جاتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں. یوں ہی نہیں کہتے ہم الاجل اور اسا اور اران, کبھی بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے, کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے. آج اگر امام کا ظہور ہو جاتا ہے, 313 میں سے ایک سید حسن نصر اللہ ہوں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ 313 میں سے ایک سید حسن نصر اللہ ہوں گے. اچھا, اب حسن نصر اللہ ایک نہیں ہے, دنیا جانتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک حسن نصر اللہ امام کی خدمت میں باریاب ہو جاتے ہیں کہ مولا میں آ گیا ہوں, آپ کا ظہور ہو گیا ہے, تو حسن نصر اللہ از ناٹ الون. حسن نصر اللہ ایک نہیں ہے, حسن نصر اللہ ایک پورے لشکر ہے پورا. اگر حسن نصر اللہ امام کی خدمت میں آ گئے, اس کا مطلب 20,000 مجاہدین آ گئے, ٹھیک ہے؟ ایسے اگر 313 امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں, دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے؟ ایسے اگر 313 آ جائیں تو کافی ہے نہیں ہے پوری دنیا کے لیے؟ کافی ہے پوری دنیا کے لیے. تو ایسے 313 کی تلاش ہے. جس دن وہ پورے ہو جائیں گے اس دن امام کا ظہور ہو جائے گا. خدا ان کو اذن عطا کرے گا کہ آپ ظاہر ہو جائیے, امام ظاہر ہو جائیں گے. اچھا, اگر امام کا ظہور ہو جاتا ہے, اور مثال دے رہے, جیسا کہ میں مثال دے رہا ہوں, سید حسن نصر اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں, تو جو لوگ ان کی تحریک سے وابستہ ہیں ان سب لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم اصل میں کس کا انتظار کر رہے تھے. ان میں سے ہر شخص کو انڈیویجولی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ممکن ہے کہ ہر شخص کی معرفت اس مقام پر نہ ہو کہ وہ امام کی شناخت کر سکے, یا مشتہر جامع شرائط کی شناخت نہیں کر پاتے لوگ, یا تو مشتہر جامع شرائط کی شناخت نہیں کر پاتے. ممکن ہے کہ انڈیویجولی ایک شخص کے اندر اتنی معرفت نہ ہو کہ وہ امام کی شناخت کر سکے, لیکن اگر وہ اس خط سے وابستہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خط ولایت, اگر وہ اس خط سے وابستہ ہے تو اس خط سے وابستگی کی وجہ سے امام کی معرفت حاصل کر لے گا, ٹھیک ہے نا؟ تو ضروری ہے کہ مومن ہر دور میں اپنے اس خط سے وابستہ رہیں, متمسک رہیں ولایت سے, خط ولایت سے. اگر وہ اس سے متمسک رہیں گے تو امام کی شناخت میں دشواری نہیں ہوگی. اور میں اب دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں اپنی گفتگو کے, کہ یہ جو ہمارا زمانہ ہے, جس زمانے میں ہم اور آپ ہیں, یہ بڑا ٹرموائل کا زمانہ ہے, بڑا افراتفری کا زمانہ ہے, نفسہ نفسی کا زمانہ ہے, قتل و غارت گری کا زمانہ ہے. عالم اسلام میں دیکھیں تو ہر طرف خون خرابہ ہے, مسلمانوں میں دیکھیں انتشار, افتراق, تکفیریت, کوئی کافر قرار دیتا ہے، کوئی مرتد قرار دیتا ہے، کوئی مشرک قرار دیتا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے درپے ہیں مسلمان. عالم اسلام میں دیکھیں تو افغانستان ہمارے سامنے تباہ ہو گیا، عراق ہمارے سامنے تباہ ہو گیا، سیریا ہمارے سامنے تباہ ہوا ہے، ابھی یمن ہمارے سامنے تباہ ہو رہا ہے. خانہ جنگی پاکستان جیسے ملک دوسرے دیگر ممالک کے اندر ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے، خوف زدہ ہیں لوگ. تو عالم اسلام کی جو حالت ہے بڑی ابتر ہے. لیکن یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک تصویر ہے، ایک عکس ہے. اسی تباہی اور بربادی، اچھا یہ تو عالم اسلام کی بات ہوگی، اگر عالم انسانیت کی بات کریں تو انسانیت الگ غربت، جہالت، بیماری، بے روزگاری، انسیکیورٹی، جنگ و جدل، اسلحہ اتنا ایجاد کر لیا انسان نے، صرف امریکہ کے پاس اتنا اسلحہ موجود ہے کہ پوری دنیا کو مور دین 20 ٹائمز وائپ آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہے، پوری دنیا کو 20 مرتبہ نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہے، اتنا اسلحہ صرف امریکہ کے پاس ہے. خدا نخواستہ یہ استعمال ہو گیا، خدا نخواستہ تیسری جنگ عظیم چھڑ گئی. ہمارے تو بعض لوگ کہتے ہیں نا تیسری جنگ عظیم چھڑ جائے گی، پھر انسان جو ہے وہ پتھر کے دور میں چلا جائے گا، پھر امام تشریف لائیں گے، گھوڑے میں بیٹھ کے آئیں گے، ذوالفقار ہاتھ میں لے کر دنیا کو فتح کر لیں گے. خوب اگر ایسے ہی دنیا کو فتح کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس کا کہ جب انسانیت تباہ برباد ہو جائے گی تو پھر امام تشریف لائیں گے. دیکھیں نا، اگر ایک بہت بڑا ریسلر ہے فرض کریں، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا، جب وہ رنگ میں آتا تھا کوئی اس کے مقابلے پہ نہیں آتا تھا، کوئی اسے جیت نہیں سکا، کوئی اس کو گرا نہیں سکا. اچھا پھر یہ ہوا کہ وہ ریسلر جو ہے وہ کسی موذی مرض کا شکار ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ کانگڑا ہو گیا، اسپتال میں جا کے آئی سی یو میں لیٹا ہوا تھا، ادھر نلکی لگی ہوئی تھی، ادھر نلکی لگی ہوئی تھی، ادھر نلکی لگی ہوئی تھی. ایک آدمی گیا، اس نے جا کے اسی بیڈ پہ اس کو دبا دیا، کہنے گا 1 2 3 جیت گیا میں. وہ کہے گا جب آتے جب میں رنگ میں ہوا کرتا رہا، اب تم آئے ہو جب میں آئی سی یو میں ہوں. تو یہ جو دشمنان اسلام ہیں، اگر یہ خود ہی اپنے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائیں، اس کے بعد حق کا نمائندہ آ کے اگر جیت جائے تو یہ کوئی کمال کی بات ہے، پھر وہ تلوار لے کر آ جائیں اور سب کو. تو وہ کہیں گے آپ جب تشریف لاتے جب ہمارے پاس ایٹم بم تھا، جب ہمارے پاس کیمیکل ویپنس تھے، بایولوجیکل ویپنس تھے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی تھی، سیٹلائٹ تھے، ہے نا، اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ الہی نمائندگی کامیابی نہیں ہے. تو وہ تشریف لائیں گے اسی زمانے میں آئیں گے کہ جب طاغوتی قوتیں، استعماری قوتیں بھی اپنے عروج کے دور میں ہوں، حق کا نمائندہ بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا اور کامیاب ہوگا. دیکھیے تو کمال ہے، فائنل بیٹل جب ہی ہوگا. تو انسانیت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، کسی وقت بھی تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے. انسان جو ہے بھوک سے بلک رہا ہے، روٹی نہیں ہے اس کے پاس، انتظار میں ہے کوئی نجات دہندہ آئے. تو دنیا کی حالت یہ، عالم انسانیت کی حالت یہ، امت مسلمہ کی حالت یہ، اور مکتب تشیع کی حالت. میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ مکتب تشیع کی حالت تو اس سے بھی بری ہے شاید، جو دنیا کی حالت ہے وہی ہماری ہوگی، بلکہ اس سے خراب ہی ہے شاید. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ. تو پانی کے وقت پر میں نے اس لیے بھی دیا کہ تھوڑی دیر آپ لوگ اور غور کریں کہ ان حالات میں جو منظر کشی میں نے کی ہے، عالم انسانیت کی اور عالم اسلام کی، اس پہ شیعہ مکتب تشیع جو ہے وہ عروج کی طرف جا رہا ہے، مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، ایسی کامیابیاں جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ تو آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، بیان بھی کرتے ہوں گے کہ شیعہ جو ہیں ہر دور میں کٹتے رہے، لٹتے رہے، پٹتے رہے، زندانوں میں جاتے رہے، سادات کے خون سے گارا تیار کر کے بغداد کی دیواریں اٹھا دی گئیں، سادات کو دیواروں میں چنوا دیا گیا، اور پتہ نہیں یہ ساری باتیں، ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور غلط بھی نہیں، صحیح ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا شیعوں کے ساتھ؟ یہ اس لیے ہوا کہ شیعہ ہر دور میں بیدار رہے، ہر دور میں ظالموں کے مقابلے میں رہے، ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بنے رہے۔ بے شک کٹتے رہے، پٹتے رہے، لٹتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ جتنے بھی ظالم، جابر، فاسق، فاجر جو حکمران گزرے ہیں اور نظام گزرا ہے، ڈائنیسٹی گزری ہے، پوری پورے پورا خاندان گزرا ہے، بنو امیہ، بنو عباس وغیرہ، ان کے زوال میں شیعوں نے اہم کردار ادا کیا، ظالم حکومتوں کو گرانے میں شیعوں نے اہم کردار ادا کیا، اسی لیے شیعوں کے وہ دشمن رہے۔ انہیں دشمنی کی کیا ضرورت تھی؟ آج بھی شیعوں سے کیا دشمنی ہے؟ اگر شیعہ اگر عزاداری کر رہے ہیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے؟ اپنے آپ کو کوٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تمہیں تو نہیں مار رہے، پھر آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ اس سے کچھ تو تکلیف ہے نا۔ تو وہ تکلیف یہی ہے کہ مکتب تشیع وہ مکتب ہے جس کے اندر ہر دور میں بیداری رہی ہے، اور اس بیداری کا سبب اس کے علماء ہیں، اس بیداری کا سبب اس کے قائدین ہیں۔ رہبریت کا وہ نظام ہے کہ ان کے ہاں ہر دور میں ایسے علماء، فقہا، اپنے دور کے فقیہ، مجتہد، اس لیول کے علماء جو ہیں وہ ان کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ آئمہ تحرین کے دور میں خود آئمہ تحرین، اور جب سے زمانہ غیبت شروع ہوا ہے ان کے ہاں ایک نظام ہے، ٹھیک ہے پہلے اس کو لفظ ولایت فقیہ سے تعبیر نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ایک علماء کی سرپرستی، علماء کی قیادت اور رہبریت کا ایک نظام موجود تھا، نام اس کا کچھ بھی ہو۔ اور جس دور میں ہم اور آپ ہیں، یہ تو میں نے عرض کیا کہ تشیع کے عروج کا دور ہے، یہ تو وہ دور ہے کہ جس کے اندر ہمارے سامنے ایک عظیم و شان انقلاب حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت میں برپا ہوا، ہمارے سامنے یہ انقلاب آیا، ہمارے سامنے ایک قوم نے خالی ہاتھوں کے ساتھ خدا پہ توکل کر کے اپنے ریاست، اپنے ملک، مملکت میں موجود جو طاغوتی استعماری ایجنٹ تھا اس کو نکال باہر کیا، اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے، اور آج 40 سال ہو رہے ہیں مسلسل پیش رفت کر رہے ہیں، مسلسل وہ آگے بڑھ رہے ہیں، مسلسل ترقی کر رہے ہیں ہر شعبے میں، ہر شعبے میں۔ آج تو وہ دور ہے جب تشیع طاغوت اور استعمار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ آج وہ تشیع ہے جس سے کہ دشمنان اسلام ڈرتے ہیں۔ ایک ویڈیو کسی نے بھیجی میرے موبائل میں بھی ہے کہ جس وقت انڈین پرائم منسٹر ابھی پچھلے دنوں اسرائیل کے دورے پر گئے تھے تو انڈیا کے ایک چینل نے رپورٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پردھان منتری اسرائیل کی یاترا کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہ بہت اہم دورہ ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اسرائیل اگر دنیا میں کسی سے ڈرتا ہے تو وہ ایران سے ڈرتا ہے، اور پھر اس نے ایک رپورٹ دکھائی کہ اسرائیل ایران سے کیوں ڈرتا ہے، ایران کی اس کیپیبلٹی کی وجہ سے کہ وہ اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے آگے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ اسرائیل ہی نہیں، امریکہ بھی ایران سے ڈرتا ہے، گو کہ وہ کہتا رہتا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، کرتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا تو ان کے اندر بھی یہ کیپیبلٹی ہے، یہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج تو دنیا کی جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ تشیع سے ڈرتی، اور تو کسی سے نہیں ڈرتی، سعودی عرب سے تو نہیں ڈرتے، وہ ان کو تو اسلحہ بیچ رہے ہیں، ان سے جو کما رہے ہیں ان سے کیوں ڈریں گے وہ؟ وہ تو ان کے کلائنٹ ہیں، ان کے گاہک ہیں. تشیع سے ڈرتے، استعمالی طاقتی طاقت. آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل کی آواز اگر کہیں سے آتی ہے تو مکتب تشیع کی رہبریت سے آتی ہے. مسلمانوں کے دل کی آواز، شیعوں کی نہیں فقط، مسلمانوں کی. فلسطین کس کا مسئلہ ہے؟ شیعوں کا مسئلہ ہے. فلسطین میں شیعہ رہتے ہیں؟ فلسطین میں تو شیعہ نہیں رہتے، بہت کم شیعہ ہیں. لیکن فلسطین عالم اسلام کا ایشو ہے نا. فلسطین کے لیے جو ہے وہ اسٹرانگیسٹ وائس اگر کہیں سے بلند ہو رہی ہے تو کہاں سے ہو رہی ہے؟ اسی مکتب فکر کی طرف سے ہو رہی ہے، دنیا جانتی ہے. تو عالم اسلام کی دل کی آواز اگر کہیں توہین رسالت ہوتی ہے تو اس کے لیے اگر کہیں سے فتویٰ آتا ہے تو وہ مکتب تشیع کے مرکز سے آتا ہے، اور تو کہیں سے نہیں آتا. یہ جو آج بڑے بڑے جلوس لوگ نکالتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بینر اٹھاتے ہیں، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. اچھا جب سلمان رشدی کے لیے امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا، کسی مولوی نے جلوس نہیں نکالا؟ کسی نے فتویٰ نہیں دیا یہاں پہ؟ جب دیتے آپ فتویٰ، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی فتویٰ موجود ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے تو آپ تائید کرتے نا. آغاز تو سلمان رشدی سے ہوا ہمارے زمانے میں. لیکن عالم اسلام کے دل کی آواز اگر کہیں سے آتی ہے، تشیع کی رہبریت کی طرف سے آتی ہے. دنیا بھر کی جتنی اسلامی تحریکیں ہیں، وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ، وہ اگر کہیں سے انسپریشن لیتی ہیں تو وہ انقلاب اسلامی سے لیتی ہیں. تشیع کے پاس ایک مرکز ہے. برابر میں عراق ہے، جارڈن کا بادشاہ تھا شاہ حسین، یہ جو اس وقت بادشاہ ہے اس کا باپ. جارڈن کا جو بادشاہ تھا تو شاہ حسین، اس نے یہ کہا تھا کہ ایک شیعائٹ کرسنٹ، ایک تشیع کا ہلال، پہلی کا چاند کو کہتے ہیں نا ہلال، کرسنٹ، آج سے کوئی 30 سال قبل، کہ تشیع کا، شیعیت کا ایک ہلال طلوع ہو رہا ہے، ایک چاند طلوع ہو رہا ہے. اور وہ ہلال، اگر وہ پریزنٹیشن دکھاتا میں تو اس میں وہ میپ دکھاتا کہ وہ ہلال کیا ہے اور کس طرح شیعوں کے علاقے سے گزرتا ہے. وہ تو یہ تو 30 سال پرانی بات ہو گئی. آج صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ہلال تشیع ہے وہ ہاف مون بن چکا ہے، وہ آدھا چاند بن گیا ہے. اور ایران کے بعد جو ہے وہ عراق کے بعد جو ہے وہ شام، بحرین، یمن، یہ جو بیداری کی تحریکیں دنیا بھر میں چل رہی ہیں، پورے عالم اسلام میں چلی، لیکن عالم اسلام میں جو بیداری کی تحریک چلی وہ فیل ہو گئی زیادہ تر. لیکن مکتب تشیع کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو یہ تشیع کے عروج کا زمانہ ہے. علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تشیع اس وقت علمی اعتبار سے ڈومیننٹ ہے، حاوی ہے، غالب ہے. لوگ اس مکتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں. بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو کہتے ہیں مستبصرین. مستبصرین ایسے شخص کو کہتے ہیں، مستبصر، جس کی بصیرت جاگ اٹھی ہے. یعنی بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ انہوں نے اس مکتب کو اختیار کیا. اس کراچی شہر میں ایسے لوگ ایک نہیں، 20 ہی ہوئے. میں پرسنلی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. ہماری اپنی یونیورسٹی کے ایسے پروفیسر ہیں جو الحمدللہ لکھ پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے ہماری طرف آ گئے. غور و فکر کے ساتھ آئے، ایسے نہیں آئے جیسے بہت سے لوگ شادی کرنے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں. نہیں، شادی کرنے کے لیے نہیں ہوئے. تو آج دنیا بھر میں اس مکتب کا فروغ ہو رہا ہے. شیخ زکزکی کا نام آپ نے سنا ہوگا. شیخ زکزکی نائجیریا میں، پہلے وہ خود کنورٹ ہوئے، پھر وہ آئے، انہوں نے قوم میں تعلیم حاصل کی، پھر گئے. 20 سال کے عرصے میں 1 کروڑ لوگوں کو شیعہ کیا انہوں نے. 1 کروڑ، اپنے 4 یا 6 بیٹوں کو اب تک قربان کر چکے ہیں وہ مختلف مقامات. اتنی قربانی انہوں نے دی، اب بھی قید میں ہیں. تو تشیع کا عروج کا زمانہ ہے، علمی اعتبار سے بھی عروج کا زمانہ ہے، اور جب کوئی قوم عروج کی طرف جاتی ہے تو اس کو بہت سارے چیلنج کے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو ریسپانس کون کرتا ہے؟ ریسپانس علماء کریں گے، انٹلیکچوئلس کریں گے، اسکالرس کریں گے، دانشور کریں گے، جن کو ہم کہتے ہیں ذاکر یا ذاکرہ. ان کا کام صرف فنکاری نہیں کہ کوئی ٹیکنیک سیکھ لیں اور اس کے بعد تقریر کر لیں اور اس کے بعد نعرے لگوا سکیں یا پھر مصائب پڑھ لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہو گئے ذاکر، ہو گئے ذاکرہ. چلے کسی اور زمانے میں شاید ایسا ہو جب یہ سب چیزیں روایتی طور پر ہوتی تھیں، آج لیکن ایسا نہیں ہے. آج تو تشیع اس عروج کے اوپر جا رہی ہے، آج تو ایک چیلنج بنی ہوئی ہے سب چیزیں، آج تو ہمیں افیکٹو ریسپانس دینا ہے. اگر تاریخ کے اس مرحلے پر ہم افیکٹو ریسپانس دینے میں کامیاب ہو گئے تو عالم اسلام پر یہ تشیع کے عروج کا زمانہ ہوگا، غلبے کا زمانہ ہوگا. لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، امت مسلمہ کی جو نمائندگی ہے نا وہ تشیع کے ہاتھ میں ہے اس وقت، تو بھاری ذمہ داری ہے نا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای اپنی تقریروں میں مسلسل ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، بصیرت بصیرت بصیرت. میں نے اس سال پہلے عشرے کے لیے اسی موضوع کا انتخاب کیا کہ بصیرت، بصیرت دینی. خود رہبر معظم نے ایک تقریر میں کہا کہ میں اتنے کثرت کے ساتھ بصیرت کا تذکرہ کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جب دیکھو یہ بصیرت کی بات کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں جی ہاں بصیرت. کبھی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ نوجوانوں کو صرف ایک نصیحت کریں، ایک سنگل ون سینٹینس ون لائن، تو میں ان سے کہوں گا بصیرت میں اضافہ کرو. بصیرت، بصیرت دینی، بصیرت سیاسی، بصیرت معاشرتی. مومن کے اندر ایک بصیرت ہوتی ہے، اس بصیرت کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. قرآن بصیرت میں اضافہ کرنے والی کتاب ہے، ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی بصیرت کو بڑھانے والی کتاب ہے. تو بس میں ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو کہ آج کے زمانے میں ذمہ داری زیادہ ہے، اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے، ہر طرح کے شعور کی ضرورت ہے، اس میں سیاسی شعور بھی شامل ہے. میں بھی آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں خواتین کی مجلسوں میں یہ باتیں کہاں چلتی ہیں، مردوں میں چل جاتی ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہیں بات کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو مردوں کی مجلسوں میں چل جائے گی، یہ چیز خواتین کی مجلس میں نہیں چلے گی. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا چل جائے گی اور نہیں چلے گی اور چل گئی اور ہٹ ہو گئی، اور یہ ٹرینڈ کس نے ڈیولپ کیا ہے؟ یہ ہم نہیں کیا. یہ چلانے اور نہیں چلنے اور ہٹ ہونے اور نہیں ہونے، یہ ساری چیزیں یہ کس نے یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیا ہے؟ ٹرینڈ سیٹر کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں، ہم نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا. آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹیسٹ کا عادی بنائیں، لوگ اس کے عادی بن جائیں گے، یا تھوڑا سا ملا کر مکس پلیٹ، تھوڑی سیاسی بصیرت کا تڑکا لگا کے پیش کریں. یعنی ان کو احساس دلائیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ نہایت اہم ہے اور اس دور میں اہم ذمہ داریوں میں سے ہے. اور جن ملکوں کا میں نے نام لیا آپ وہاں پر دیکھیں کہ خواتین کس قدر ایکٹیو ہیں. آپ ایران میں دیکھیں، آپ عراق میں دیکھیں، آپ لبنان میں دیکھیں، حزب اللہ کی خواتین کو دیکھیں، آپ شیخ زکزکی کے ساتھ وہ جو سیاہ فام خواتین ہیں کس طرح وہ تیار کر رہی ہیں بچوں کو، پورا گراؤنڈ بھرا ہوا ہے اور اس میں ٹیچرز بچوں کو تیار کر رہی ہیں، خواتین کا بڑا رول ہے اس کے اندر. آپ بحرین میں دیکھیں جہاں مسلسل قتل غارت گری جاری ہے اور لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ خواتین میدان عمل میں نکل کر آ رہی ہیں. ایک اکیلی عورت ہے، وہ کتنی مرتبہ جیل میں جا چکی ہے لیکن ہر مرتبہ میدان میں نکل کے آتی ہے. وہ بحرین کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، وہ ہر مرتبہ گرفتاری کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ایک عورت شیخ زکزکی اگر قید میں ہے تو ان کی وائف بھی ان کے ساتھ قید میں ہے، شیخ زکزکی اگر زخمی ہوئے تو ان کی وائف بھی زخمی ہوئی ہیں. شہید باقر صدر اگر عراق میں شہید ہو گئے تو ان کی بہن آمنہ بنت الہدیٰ بھی شہید ہوئی. ایک رول ہے خواتین کا، الحمدللہ پاکستان میں بھی خواتین کا ایک رول ہے. یہ تو میں مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں کچھ یہ دھرنا کی سیاست کامیاب ہو رہی ہے خواتین کی وجہ سے ہو رہی ہے. خواتین جم کے بیٹھی رہتی ہیں بچوں کے ساتھ سردی میں گرمی میں, مرد تو گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, پھر آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے, کوئی ذرا اچھی دھواں دھار تکی ہوئی تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے, پھر چلے گئے, پھر آ گئے. ایسے ہی ہے نا, جم کے کون بیٹھ رہے ہیں؟ مسلسل خواتین بیٹھ رہی ہیں. تو خواتین کی وجہ سے ایک بیداری کی لہر ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی خواتین کا بہت اہم رول ہے. لہذا تو یہیں ہم روک دیتے ہیں. ایک سوال ہے اس میں, کئی سوال ہے اس میں, تو ایک یہ میرے خیال میں یہ والا ہے. یہ جو علائم ظہور کے بارے میں آپ نے کہا تو ہم ان پر یقین کر لیں یا نہیں, کیا مطلب؟ دیکھیں, امام کے ظہور کی پیشن گوئی کرنے سے منع کیا گیا ہے. پیشن گوئی, کذب الوقاتون, وقاتون کا مطلب وہ لوگ جو وقت کا تعین کریں, جو یہ کہہ دیں کہ فلاں تاریخ کو امام کا ظہور ہوگا, کل ہوگا, ایک ہفتے میں ہوگا, ایک مہینے میں ہوگا, دو سال میں ہوگا, پانچ سال میں ہوگا, اگر تعین کرنے تو ان کی بات کو ماننے سے منع کیا گیا, کوئی تعین نہیں کر سکتا. اور جو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تعین کر رہا ہوں امام کے ظہور کا وقت, نو. صرف اتنی سی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام کا ظہور نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, جب خدا چاہے ہو سکتا ہے. کوئی اور سوال ہے تو آپ کر لیں. جی جی, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ بات یہ ہے, دیکھیں کہ جن کو آپ کہہ رہی ہیں غالی اور نصیری ہے, وہ مثلا آج سے 25 سال پہلے یہ نہیں تھے, ہے نا. یہ ایک دم کہاں سے نکل کے سامنے آ گئے, ایک دم اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ آپ کے لیے چیلنج بن رہی ہے؟ اب سے پہلے تو نظر نہیں آتے تھے کبھی یہ. تو صحیح بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے, ہوم ورک کیا ہے, مٹیریل تیار کیا ہے, تیار کر کے دیا ہے. بعض ایسے اداروں کو میں جانتا ہوں جہاں ذاکرائیں تیار کی جاتی ہیں, ان کو مجلسیں رٹوائی جاتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے شہادت ثالثہ کیا چیز ہوتی ہے, لیکن ان کو رٹی رٹائی مجلسیں دے دی جاتی ہیں, وہ یاد کر لیتی ہیں, مجلس بھی وہی جا کے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پہنچاتے ہیں, لے کر آتے ہیں, ایک پروگرام کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہی سب کچھ دوسرے لوگ کیوں نہیں کرتے, جو اچھی باتیں کر رہے ہیں, جو صحیح باتیں کر رہے ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, وہ بھی اس طرح اپنا نظام کریں. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھیں, جو ان کے نظریات ہیں نا, ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی چیزوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. جب تک نہیں پڑھیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا اصل میں وہ ہے کیا اور اس کے اندر کمزوری کیا ہے, کیا ان کی ٹیکنیک ہیں, کیا ان کے آرگومنٹس ہیں. جب تک آپ کو ان کے آرگومنٹس کا علم نہیں ہوگا, آپ کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, عام لوگوں کو کچھ نہیں پتا, عام لوگ بیچارے تو بس نعرے لگا لیتے ہیں. تو ولایت کا مطلب کیا؟ ولایت امیر المومنین ہے فقط. آیہ ولایت کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ ہے نا آیہ ولایت. ولایت کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, اور پھر امیر المومنین کی ولایت. اور امیر المومنین ہی کی نہیں, اہل بیت اطہار کی ولایت. اور یہ سلسلہ امام زمانہ تک جائے گا. پہلے تو اس کے بعد پھر بعد میں بات آئے گی ولایت فقیہ, جو بھی ہے. ولایت والدین کی بھی ہے, اولاد پر والدین کی ولایت نہیں ہے کیا؟ ہے نا, ولایت بے معنی سرپرستی. تو اولاد پر والدین کی ولایت بھی ہے. تو ولایت تو مختلف طرح کی ولایت ہے. اس میں اب امیر المومنین کی ولایت کا جہاں تک تعلق ہے, تو یہ تو تشیع کی بنیاد ہے. شیعہ کو شیعہ کہتے ہی اسی لیے ہیں. شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھتا ہو، ہے نا، شیعان علی یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کا ماننے والا. تو یہ تو حقیقت ہے اپنی جگہ. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ بس اب بہت ہو گیا خیبر خندق اور غدیر، اور نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ نہ کہیں بہت ہو گیا خیبر خندق. خیبر و خندق ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ کیا فضائل آپ لوگ پڑھ رہی ہیں، آپ لوگ جو ہے شرعی احکام بھی بیان کریں. نہیں، شرعی احکام اپنی جگہ بیان کریں، لیکن فضائل بیان کرنے سے ڈسکریج نہ کریں. ہاں یہ کہیں صحیح فضائل بیان کریں، جعلی فضائل نہ بیان کریں، گھڑے ہوئی چیزیں نہ پڑھیں، ایسی چیزیں نہ پڑھیں جو فضائل نہیں ہیں بلکہ ماذا اللہ اس سے ان کی توہین ہو رہی ہے. ایسی چیز نہ پڑھیں گے جس میں ایک امام کے فضائل بیان کرے دوسرے امام کی تنخیص ہو، ایسی چیزیں نہ بیان کریں، ذمہ داری سے بیان کریں. تو فضائل اہل بیت بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ زمانے کے تقاضے کیا ہیں، کن چیزوں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو بھی. تو اس طرح ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. راتوں رات یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ابھی تو ہم نے صحیح معنوں میں کام ہی نہیں کیا ہے. کام کریں گے تو آہستہ آہستہ نتیجہ نکلے گا. ہمیں نتیجے کے لیے کام نہیں کرنا، ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کام کرنا ہے. بقول حضرت امام خمینی کے، ماں مکلف بے وظیفہ ایم نہ مکلف بے نتیجہ. ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے فریضے کے ذمہ دار ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے ہم وہ کریں گے، نتیجہ نکلے نہ نکلے. تو بہت شکریہ. اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو کاوشیں کوششیں ان خواران نے کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.